وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ دنیا تفریح کا یہ دنیا تفریح کی جگہ تفریح گاہ نہیں ہے یہ دنیا سیر کی جگہ سیر گاہ نہیں ہے بلکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ امتحان گاہ اور عبرت کی جگہ عبرت گاہ ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسی ایسی چیزیں بنائی اور ایسے ایسے نمونے اللہ دکھلاتے ہیں کہ جو انسان کے لیے عبرت کی چیزیں بنتی ہیں مگر یہ عبرت کی چیزیں اس کے لیے بنتی ہیں جو انسان ہوش مند ہو اور عبرت کی نگاہ سے کسی چیز کو دیکھتا ہو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نازاں پہ کلام مرد نازاں پہ کلام نرم و نازک کے اثر جو انسان نادانی کے ساتھ غفلت کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ وقت کو گزارتا ہو چاہے کتنی ہی قیمتی باتیں اور عبرت کی چیزیں اللہ کی طرف سے پیش آتی ہیں انسان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہوش مندی دی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دانائی دی ہے ایسا انسان عبرت کی چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدلتا ہے اور عمل کے راستے میں آگے کی طرف جاتا ہے اسی لیے جو انسان عبرت حاصل نہیں کرتا اس کے بارے میں کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کہ جو انسان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا ایسا انسان ایک وقت آئے گا کہ وہ شرمندگی کے راستے سے اسے گزرنا پڑے گا اس بنا پر اللہ رب العزت اس دنیا میں ایسے ایسے نمونے اور ایسے ایسے واقعات اور چیزیں ظاہر کرتے ہیں جو مومن کے لیے عبرت کی چیز بنتی ہے کبھی اللہ رب العزت خواب اور نیند کے ذریعے انسان کو عبرت دیتے ہیں کبھی اللہ کھلی آنکھیں کچھ دکھلا کر انسان کو عبرت دلاتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ مومن بندہ عبرت کی نگاہوں سے دیکھے اور غفلت کے پردوں سے نکلے اور نیکی کے راہ پہ چلے اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دکھلاتے ہیں بندوں کو یا تو خواب میں دکھلاتے ہیں یا پھر کھلی آنکھوں انسان کو دکھلاتے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کا زمانہ با بڑا ہی عجیب سا تھا، بہت عجیب زمانہ تھا ان کا، اور ابتدائی زمانہ ان کا بہت ہی آزادی کا اور بہت ہی زیادہ آزاد روش کا تھا. یہاں تک لکھا ہے کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پہلے شرابی تھے اور شراب کے ایسے عادی تھے کہ بغیر شراب کے ان کا جینا، ان کا رہنا مشکل تھا. ایک چھوٹی سی بچی تھی جس بچی سے ان کو بڑا پیار تھا، وہی بچی کبھی ان کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لے کر پھینک دیتی، اس کو وہ برداشت کر لیتے، لیکن کوئی اور ایسا نہیں تھا جو انہیں شراب سے روک سکے. اللہ کی شان، وہ چھوٹی سی بچی کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے گزر گئی. اس کا بڑا صدمہ ان کو پہنچا اور کچھ سوچ میں آئے کہ ایک چھوٹی سی بچی جب دنیا سے جا سکتی ہے تو مالک نے دینار جوانی میں کیوں نہیں جا سکتا، مالک نے دینار ادھیڑ عمر میں کیوں نہیں جا سکتا. یہ خیال آیا. اس کے بعد خواب دیکھا کہ میدان محشر ہے، اس محشر کے میدان میں بہت بڑا ازدحا سانپ بھی ان کو دوڑا رہا ہے. یہ دوڑتے جاتے ہیں دوڑتے جاتے ہیں، بے تحاشا سے پریشان ہیں. وہ سانپ اتنا بڑا کہ لگتا ہے ان کے ہاتھ کو ان کے پاؤں کو پورا نگل جائے گا. اس سانپ سے پریشان خواب میں دوڑتے ہی جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بوڑھا انسان نظر آیا تو اس سے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھے ذرا بچا لو، مجھے بچا لو. تو سوڑے انسان نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں، میں آپ کو نہیں بچا سکتا، البتہ تم آگے کی طرف جاؤ. آگے کی طرف گئے تو دیکھا بالکل کھائی ہے، ایک قدم نیچے گئے تو اندر گئے، پھر وہاں سے لوٹے دوسری طرف چلے تو دیکھا کہ ایک دروازہ ہے خوشنما، خوشنما دروازے پر چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان میں چھوٹی بچی میری بھی موجود ہے. بس وہ دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اس نے سانپ کی طرف اشارہ کیا اور اسے ڈانٹا کہ میرے ابو ہیں، تو ہٹ جا یہاں سے. بس اس بچی کا سانپ کو ڈانٹنا اشارہ کرنا کہ وہ ازدحا بڑا سانپ واپس لوٹا. اب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو سانس میں سانس آئی، جان میں جان آئی، ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ بیٹی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں. تو بیٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عبرت دلانا چاہتے ہیں، اس خواب کے ذریعے ایسی ہولناک چیزوں کو دکھا کر اللہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں. پھر کہا یہ سانپ جو ہے در حقیقت آپ کی زندگی کے تمام تر گناہ ہیں جو یہاں آنے کے بعد وہ سانپ کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اب جتنا موٹا، جتنا لمبا، جتنا زہریلا یہ سانپ ہے، اس سے سمجھ جائیں کہ دنیا میں آپ کے گناہ اسی قسم کے تھے. جن گناہوں کو اللہ نے ازدحا بڑے سانپ کی شکل میں اللہ نے بدل دیا ہے. پھر پوچھا یہ بوڑھا کمزور انسان جو کنارے بیٹھا تھا اور جس نے میری مدد کرنے سے بالکل معذرت کر دی، تو بیٹی نے کہا یہ آپ کے کمزور اعمال ہیں، آپ نے عمل کیا ہے لیکن وہ آپ کے اعمال اتنے کمزور، اتنے کمزور ہیں کہ وہ اعمال آپ کو بچا نہیں سکتے، اور آپ کے گناہ اتنے خطرناک جو ازدحا شکل میں. تو پھر کہا اچھا بیٹی اب کیا کرو؟ کہا بس اللہ نے یہ خواب آپ کو اسی لیے دکھلایا ہے کہ دیکھو تمہارا انجام یہ ہو سکتا ہے، لہذا اس سے پہلے پہلے تم اپنی زندگی کو بدل لو. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس خواب کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کا انہوں نے پکا ارادہ اور عزم کیا، یہاں تک عزم کیا کہ سارے گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور سارے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی اور تقویٰ کے راستے پر اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے، اتنے آگے بڑھے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس دن مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ایک طرف کہاں شراب کے راستے پر اور کہاں عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا تو کہاں ان کا درجہ پہنچا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس علاقے کے 70 اولیاء کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اولیاء کرام نے پوچھا, ہر ولی نے اپنی اپنی زیارت کے وقت پوچھا, میرے پیارے آقا آپ اس طرف تشریف لائے. فرمایا مالک بن دینار کا انتقال ہوا ہے, میں اس کے استقبال میں آیا ہوا ہوں. دیکھیے ایک چھوٹا سا خواب ہے, اس خواب کے ذریعے انہوں نے عبرت حاصل کی اور اپنی زندگی کو انہوں نے تبدیل کیا, اپنی زندگی کو انہوں نے بدل دیا. اللہ رب العزت نے ان کو کیا رتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے سامنے یا تو خواب میں یا کھلے آنکھوں کچھ ایسی عبرت کی چیزیں اللہ دکھلاتے ہیں کہ بندہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بناتا اور سنوارتا ہے. انہیں عبرت کی چیزوں میں اللہ نے نیند کو بنایا ہے. کیا تم نے سوچا کبھی کہ روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں اور کبھی دن کو بھی سونے کا موقع ملتا ہے, صبح بھی سونے کا موقع ملتا ہے. یہ نیند جہاں ہماری جسمانی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے, جہاں ہمیں فریش کرتی ہے, جہاں یہ نیند ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچا دیتی ہے. اگر نیند نہ آئے تو انسان ڈپریشن میں چلا جائے, نیند نہ آئے طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائے. ہم نیند کو اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے, انسان کی جسمانی تقاضے کے لیے اللہ نے نیند کو بنایا ہے. ایسا نہیں ہے. اس نیند کو بھی اللہ تعالی نے ہماری اور آپ کی عبرت کا ایک بہت بڑا سامان بنایا ہے, عبرت کا ایک بہت بڑا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. وہ کس طرح؟ جس طرح انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح نکل جاتی ہے اور اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے, اب اس کو کسی بات کا احساس نہیں ہوتا, اس کا جسم زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے جسم سے اس کی روح نکل کر ہمیشہ بھی اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. جس طرح موت کی حالت میں انسان کی روح جدا ہوتی ہے, اسی طرح سونے کی حالت میں انسان کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ ایک تعلق باقی رہتا ہے, ایک کانٹیکٹ اس کا باقی رہتا ہے, لیکن روح اس کے بدن سے نکل جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان چاہے 10 گھنٹہ سوتا رہے, 15 گھنٹہ سوتا رہے, سونے کے درمیان, سونے کے بیچ اس کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ 5 گھنٹے میں سو چکا ہوں, 7 گھنٹے سو چکا ہوں. جب آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد وہ گھڑی دیکھتا ہے یا اندازہ لگاتا ہے سورج کو دیکھ کر, تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں اتنے گھنٹے سو چکا ہوں. پھر کوئی انسان اگر دبے پاؤں آ رہا ہے, جا رہا ہے, اسے پتا نہیں چلتا, گہری نیند سو رہا ہے, کوئی انسان باتیں کر رہا ہے, اس کو پتا نہیں چلتا. یہ نیند اللہ رب العزت نے عبرت کا ایک نمونہ بنایا ہے کہ اے میرے بندے, جب تیری آنکھ لگ جاتی ہے تو تم سمجھو کہ تمہاری چھوٹی موت آ گئی ہے. یہ چھوٹی موت روزانہ تجھے آ رہی ہے, ادھر دیکھیے, چھوٹی موت روزانہ تجھے آ رہی ہے. ہاں, یہ چھوٹی موت تجھے روزانہ اپنی بڑی موت کی یاد دلا رہی ہے. گویا ہر رات ہر نیند انسان کو اس کی موت یاد دلا رہی ہے. دوسرے نمبر پہ, جب تمہیں چھوٹی موت آ گئی اور تم سو گئے, تجھے بہت سی چیزوں کا احساس اور پتہ نہیں چلا, مکھی بیٹھی پتہ نہیں چلا, لائٹ گئی پتہ نہیں چلا, اور کوئی آیا گیا پتہ نہیں چلا, وقت کتنا گزرا پتہ نہیں چلا, اسی طرح یہ سمجھو کہ جب روح تمہارے بدن سے نکل جاتی ہے اور روح عالم بالا میں جاتی ہے تو وہاں بھی اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت تمہارا گزر گیا. اللہ رب العزت نے نیند کا ایک عجیب نمونہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے, ذرا اس کو تفصیل سے سمجھیے گا. زمانہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے بہت پہلے ایک علاقے میں بت پرستی تھی اور سارے کے سارے لوگ مشرک تھے. بادشاہ بھی سب سے بڑا مشرک تھا اور بت پرست تھا. سال کا میلہ لگا, اس میلے میں سارے کے سارے لوگ پورے علاقے دور دراز سے لوگ جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے شرک اور کفر اور بت پرستی کا سلسلہ شروع کیا. اللہ رب العزت جب کسی انسان کو ہدایت دیتے ہیں, کسی انسان کو اللہ نیکی کے راستے لگاتے ہیں, اس کی طبیعت کو اللہ نیک مزاج بناتے ہیں, تو اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں. ایک نوجوان بیٹھا ہوا وہ خیال کرتا ہے کہ جن چیزوں کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں, جس سے ہم اپنے دل کی مرادیں کہتے ہیں, جس کے سامنے ہم پوجا کرتے ہیں, یہ تو وہ ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں. نہ انہوں نے سورج کو بنایا, نہ آسمان کو بنایا, نہ زمین کو بنایا, نہ میری غذا بنائی, نہ میری آنکھیں بنائی. ان تمام چیزوں کو ایک نوجوان سوچتا رہا کہ جس کے سامنے ہم جھکنے جا رہے ہیں, جس کو ہم سب کچھ سمجھنے جا رہے ہیں, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ میرے دل کی دھڑکن کو سن رہا ہے, نہ میری حاجتوں کو سمجھ رہا ہے, نہ میری آواز کو سن رہا ہے, تو اس کو ہم کیسے اپنا معبود بنائیں. یہ سوچ کر پورے مجمع سے ایک نوجوان نکلا اور نکل کر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھا. ایک درخت کے سائے میں وہ بیٹھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوجوان وہ بھی الگ ہو کر آیا اور سائے میں آ کر بیٹھ گیا. اس طرح ایک ایک کر کے سات نوجوان اب پورے اس مجمع سے نکل کر یہاں آ کر بیٹھے. ہر ایک کے ذہن میں یہی بات, یہی عبرت کہ ہم کس کو اپنا معبود بنا رہے ہیں, کس سے اپنے دل کی مراد کہہ رہے ہیں, کس کے سامنے پیشانی جھکا رہے ہیں. سب کے ذہن میں یہی باتیں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ہمارے معبود ہوں. جب انہوں نے اپنی نگاہ عبرت سے دیکھا, غور اور فکر کیا, سمجھنے کی طاقت کو استعمال کیا, وہ ساتوں کے ساتوں آئے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. یہ ساتوں اجنبی تھے, جانکار نہیں تھے گزرے کے. تھوڑا وقت گزرا تو ایک نے آواز اٹھائی, بھائی آپ کون, نام میرا یہ, کیوں آئے؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو اس لیے آیا, میں تو اس لیے جدا ہو گیا کہ مجھ سے اب یہ نہیں ہوگا کہ میں کسی اور کو معبود بناؤں, جس نے کچھ نہ بنایا, جس نے کچھ پیدا نہ کیا, میں اس کو اپنا معبود بناؤں. ایک نے ایسا کہا, اب دوسرے کی ہمت کھولی, دوسرے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا, تیسرے نے کہا میں بھی اسی لیے آیا. ساتوں نے اپنی ایک ہی بات کہی. یہ آپ دیکھیں, اللہ رب العزت نے ان ساتوں جوانوں کے لیے عبرت کا سامان وہیں پہ بنا دیا. انہوں نے اپنی نظر کو عبرت کے لیے استعمال کیا, اپنی فکر, اپنے ذہن, اپنی یادداشت, اپنی قوت حافظہ, ذہانت کو استعمال کیا, تو اللہ نے ان کا انتظام کیا. اب یہ بات پھیلی, پھیلتے پھیلتے بادشاہ نے بلایا, اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا تو انہیں اپنی ساری بات رکھ دی اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے انسان کو, ہر انسان کے پاس عقل ہے, ہر انسان کے پاس سینس ہے, اس کو خود سوچنا چاہیے کہ آسمان کس نے بنایا, سورج چاند کس نے بنایا, یہ کہکشاں یہ ستارے کس نے بنائے, یہ درخت یہ پودے کس نے اگائے. جو کچھ نہیں کر سکتا اس کو اپنا معبود بنانا, یہ کہاں کی عقل ہے؟ بادشاہ نے کہا دیکھو تم پورے ماحول کے خلاف ایک بات کرتے ہو, سزا یہ ہے کہ تم سب کو قتل کر دیا جائے, سزا یہ ہے کہ تم سب کو قتل کر دیا جائے. مگر تم ہو جوان, ہم تجھ کو موقع دیتے ہیں کہ تم اس موقع میں غور و فکر کرو اور پھر میرے پاس آؤ. انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ماحول یہ ہے کہ ہم یہاں سے روپوش ہو جائیں. چنانچہ وہ ساتوں جوان وہاں سے نکلے, ان کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا. یہ ساتوں جوان نکلے اور ایک غار میں جا کر, ایک کوہ میں جا کر, ایک پہاڑ کے سوراخ میں جا کر, وہاں جا کر سب ساتوں ساتھ اللہ کے نام سے بیٹھ گئے. اللہ رب العزت نے کیا نمونہ قائم کیا؟ ایک طرف عقیدہ یہ تھا لوگوں کا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، کیسے زندہ ہوگا، کس طرح زندہ ہو سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت انسانوں کو اپنی طاقت و قوت دکھا کر ایمان والوں کے عقیدے کو اللہ مضبوط بناتے ہیں. چنانچہ یہ ساتوں پہنچے، آرام کرنے جب لگے اسی کوہ میں تو ساتوں کے ساتھ سوتے ہی رہ گئے. اور کتنے دن سوئے؟ 300 سال، 309 سال. کتنے سال؟ 300. 3 سال نہیں، 309 سال. اتنے زمانے تک وہ سوتے رہے. اور اللہ نے بڑا عجیب انتظام کیا، انتظام یہ کیا کہ وہ سوتے رہے تو ان کی آنکھیں ایسی کھلی تھیں جیسے تو انسان لیٹا ہوا ہو، سویا ہوا نہ ہو، اور لیٹے ہونے کی حالت میں انسان کی جو آنکھ کھلی ہوتی ہے اس طرح اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے. نمبر دو، جیسے جاگنے والے کی سانس چلتی ہے ایسی ان کی سانس چلتی رہے. نمبر تین، وہ اس طرح کروٹ لیتے رہے جیسے ایک زندہ بیدار انسان کروٹ لیتا ہے، اس طرح وہ کروٹ لیتے رہے. پھر چوتھا انتظام یہ ہوا کہ اوپر سے سورج کی روشنی اور سورج کی گرنیں اس کے اندر پہنچتی تھی، مگر سورج کی تپش اور سورج کی گرمی وہاں نہیں پہنچتی تھی. اللہ نے سورج کا نظام ایسا بنایا کہ روشنی جاتی تھی، اس کی ہلکی سی گرنیں جاتی تھی، مگر سورج کی حرارت اور سورج کا ٹمپریچر، اس کی گرمی اندر نہیں پہنچتی تھی. یہ 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہ گئے. اور جو کتا گیا تھا وہ کتا بھی کوہ کے دروازے پر پڑا رہا. اب کوئی بھی انسان گزرتا تو گزرتے ہوئے وہاں سے دور سے چلا جاتا کہ وہاں کتا بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے انتظام کیا، 309 سال کے بعد اللہ کی حکمت ہوئی جب اس درمیان پورے ملک کا نظام بدل گیا تھا. 300 سال کا زمانہ کتنا لمبا زمانہ ہوتا ہے. پورے ملک کا نظام بدل گیا تھا. جس وقت یہ لوگ غار میں گئے تھے اس وقت وہاں پہ کافروں کی حکومت تھی، 300 سال کے بعد اب مومن کی حکومت، ایمان والے کی حکومت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کی حکومت. جب یہاں جو پہنچے اور ان کی حکومت تھی، اب ان کی آنکھیں کھلی. جب ان سات بندوں کی آنکھیں کھلی، یہاں پہ ایک نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ساتوں نے آپس میں پوچھا بھائی کتنے دیر تک سوتے رہے، تو ایک نے کہا کہ ایک دن تک، ایک دن تک. دوسرے نے کہا کہ نا آدھے دن تک، صرف ایک دن یا آدھا دن، ایک دن یا آدھا، جتنا ہی خیال گزرا. میں نے بتایا نا کہ انسان کو مرنے کی حالت میں جس طرح اپنے وقت کا پتہ نہیں چلتا، سونے کی حالت میں بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا. یہ بعض بچے سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ آج سے 1400 سال پہلے گزرے، 1300 سال پہلے گزرے، 1000 سال پہلے گزرے، یا اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے زمانے میں گزر گئے، وہ لوگ عالم برزخ میں پہنچ گئے، وہ تو بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہوں گے. کوئی بھی آدمی کہیں پہ جائے گا تو تھکے گا کہ نہیں تھکے گا؟ تو جو لوگ ہم سے 2000 سال پہلے گزر گئے، 3000 سال پہلے گزر گئے، وہ تو عالم برزخ میں اوپر جانے کے بعد چلے تو گئے، تو تھک تو گئے ہوں گے بیٹھے بیٹھے. تو نہیں، تھکتے نہیں ہیں وہاں. اس کی مثال عالم آخرت کی، عالم قبر کی، عالم برزخ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان سوتا ہے. سونے کی حالت میں جس طرح ٹائم کے گزرنے کا خیال نہیں ہوتا، اسی طرح جب ایک انسان دنیا سے مر کر چلا جاتا ہے اور عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں کسی انسان کو ٹائم کے گزرنے کا، وقت کے گزرنے کا، صبح و شام کا اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. اس لیے وہاں کوئی بندہ تھکتا نہیں ہے. بلکہ آگے کی بات اور آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کی کئی ایسی آیتیں ہیں کہ جب قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی اور قیامت کی ہولناکی اور قیامت کا محشر اور وہاں کا ہولناک ماحول جب سارے انسان دیکھیں گے اور اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو اٹھنے کے بعد ہر کوئی پوچھے گا کہ بھائی مرنے کے بعد کتنے زمانہ ہم لوگ قبر میں رہے، مرنے کے بعد کتنے 100 سال قبر میں رہے. تو محشر کی ہولناکی اور محشر کا منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ وہاں کوئی کہے گا 10 دن رہے، کوئی کہے گا 7 دن رہے، کوئی کہے گا نہ نہ صبح سے شام تک رہے، کوئی کہے گا تھوڑی دیر رہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کا سسٹم اور دوسری دنیا کا ماحول اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہاں پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو کہ کون کتنا وقت گزر گیا. تین نوجوانوں نے جب یہ اٹھے تو اٹھنے کے بعد آپس میں سوال کیا، سوال یہ کیا کہ بھائی کتنے وقت گزرے، تو کسی نے کہا صبح سے شام اور کسی نے کہا تھوڑا وقت. اب اس کے بعد بھوک لگ رہی تھی تو کہا بھائی کچھ پیسے نکالو، تو کچھ دینار تھے اس زمانے کے. اب وہ دینار لے کر اس میں سے دو بندے بازار گئے. جب یہ دو بندے بازار گئے اور کسی اناج کی دکان پہ پہنچے، اس دکاندار نے جب وہ سکہ دیکھا تو وہ سکہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ سکہ اس زمانے کا تو نہیں ہے، یہ تو کئی سو سال پہلے کا سکہ ہے، اور کئی سال پرانے جو سکے ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے خزانے میں ہوتے ہیں، اور یہ بندہ پرانے زمانے کا سکہ لے کر آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چوری کی ہوگی. تو اس دکاندار نے بادشاہ وقت کو اور حاکم شہر کو خبر کر دی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کئی صدی پہلے کے سکے ہیں، یہ سکے ان کے پاس کیسے آئے؟ چنانچہ حاکم آئے، پولیس آئی اور ان دو جوانوں کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے. اس بیچ میں ہوا یہ تھا، ایک اور قصہ سنیے، اس بیچ میں کیا ہوا کہ بادشاہ جو مومن تھا تو مومن بادشاہ کے دور حکومت میں ان کے شہر میں بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مر جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، ہڈی مل جائے گی، گوشت مل جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، تو اللہ دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا؟ تو بادشاہ وقت تہجد پڑھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز دکھلا دیجئے، کوئی ایسا نمونہ دکھلا دیجئے، کوئی ایسی عبرت کا سامان دکھلا دیجئے کہ ہم لوگوں کو مطمئن کر سکے اور اپنے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر سکیں کہ اللہ نے جس طرح تمہیں دوبارہ جس طرح پیدا کیا ہے دوبارہ اللہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ بادشاہ وقت اپنے شاہی دربار میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں لوگوں کے ایمان اس کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے. اللہ نے وہاں غار میں ان سونے والوں کو اللہ نے بیدار کر دیا. سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دعاؤں کی بنیاد پر کیسے فیصلے فرماتے ہیں. آج اس دور میں میں بڑی امانت کے ساتھ کہتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بلکہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس زمانے کا بادشاہ جس طرح اپنے قوم اپنے ہی ماننے والے کہ عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ سے کسی انتظام کا سوال کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا انتظام دکھلا دیجئے کہ لوگوں کا عقیدہ محفوظ ہو جائے، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اپنے اللہ سے آہوزاری کے ساتھ ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا انتظام کر دیجئے جس سے ہمارے جوانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، کہ ایسا انتظام کر دیجئے کہ اللہ ہماری جوان بیٹیوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، ہماری جوان بچیوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، وہ ارتداد سے بچ جائیں، ارتداد کے راستے بند ہو جائیں اور ایمان کا راستہ مضبوط ہو جائے. یہ دعا مانگنا کم سے کم ہم میں سے ہر بوڑھے باپ، ہر بوڑھے انسان اور بوڑھا باپ گویا امت کے ہر جوان بچیوں کے باپ کے درجے میں ہے. اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا انتظام کر دیجئے کہ اس انتظام سے ہمارے جوانوں کا اور ہماری جوان بچیوں کا ایمان محفوظ رہ جائے، ارتداد کے راستے سے وہ بچ جائے. ایک طرف بادشاہ دعا کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے ان سونے والوں کی آنکھ کھلتی ہے، وہ سکے لے کر شہر میں جاتے ہیں، دکاندار شک کرتے ہوئے ان کو بادشاہ کے دربار پہنچاتا ہے. بادشاہ کے خزانے میں ایک چھوٹی سی تختی تھی، کمرہ تھا جس پہ نام لکھا ہوا تھا. 300 سال پہلے جب یہ جوان روپوش ہو گئے تھے تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے دربار میں رہنے والا ایک نیک ایمان والا تھا، لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا. تو بادشاہ کے خزانے میں اس نے تختی پر ان ساتوں کے نام لکھ دیے تھے، یہ بڑے نیک لوگ ہیں. جب یہ بادشاہ ہوا اس کو تختی ملی، نام جانتا تھا، جب ان دونوں کو پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو یہ دونوں کے دونوں نے اپنا نام بتا دیا.
جیسے ہی نام بتایا بادشاہ اچھل پڑا. اچھا یہ تو وہی لوگ ہیں جن کا نام شاہی خزانے کے اندر تختی پر لکھا ہوا ہے. بڑا خوش ہوا بادشاہ نے کہا کہ ہم تجھے انعام دیں گے. بہت اس کو سینے سے لگایا. پھر اس کے بعد کہا کہ ہم چلتے ہیں ان تمام کی ملاقات کریں گے. چنانچہ بادشاہ خاص خاص لوگوں کے ساتھ وہاں تک گیا اور وہاں جانے کے بعد جب وہاں پہنچا تو جو دو ساتھی گئے تھے ان دو ساتھیوں نے کہا کہ دیکھیے اچانک آپ پہاڑ کے حصے میں جائیں گے اس ایریا میں جائیں گے اور آپ تمام کو دیکھیں گے تو ہمارے لوگ گھبرا جائیں گے کہ شاید دشمن آ گئے. تو پہلے جا کر میں بتا دیتا ہوں چنانچہ ہو گیا. انہوں نے بتایا وہ پانچ جو تھے وہ تمام کے تمام باہر نکلے. بادشاہ اور دوسرے تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی اور اس ملک کے تمام لوگوں کو یہ عبرت ہو گئی یہ سبق مل گیا یہ کھلے آنکھوں دیکھ لیا کہ جو اللہ 300 سال اور 900 سال کسی انسان کو اس طرح سے نیند کے ساتھ سلا سکتا ہے کہ نہ ان کا بدن خراب ہوا نہ ان کے بال چھبڑ ہو گئے نہ ان کے ناخن بہت بڑے ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ اسی طرح سے وہ یہاں پر سوتے رہے. تو جو اللہ انسان کو مٹی کے اوپر پتھر کے اوپر 300 سال تک سلا سکتا ہے وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا. سارے لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا. اس کے بعد ان ساتوں نے بادشاہ سے اور لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اب ہماری عبادت کا وقت ہو رہا ہے میں اپنے غار میں جا رہا ہوں. لہذا ساتوں کے ساتھ اس غار میں گئے. اللہ کی حکمت اللہ کی مسیحت اللہ جانے وہاں پہنچے اور ساتوں کا پھر اسی میں انتقال اب ان کا انتقال ہوا اب اس کی موت آئی. ان ساتوں کی جو لاش ہے وہ ساتوں کی لاش آج بھی محفوظ ہے مگر اللہ نے اپنی قدرت سے ان ساتوں کی لاش کو اللہ نے اپنی قدرت سے مخفی رکھا ہے. یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں علاقے میں کہ اندلس میں کہ یمن میں کہ فرانس ملک شام میں کہاں پر وہ ساتوں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہاں پر ہیں. یقینی طور پر 100% یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا مگر یہ بات یقینی ہے کہ ان کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی بچائے رکھا ہے ان کی لاش محفوظ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نیند ہم اور آپ سوتے ہیں یہ روزانہ کی جو نیند ہے یہ ہمارے صرف جسمانی تقاضے کو پورا نہیں کرتی بلکہ یہ نیند ہمیں روزانہ اپنے موت کی یاد دلاتی ہے. اب سنیے ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. الحمدللہ الذی احیانا تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں زندہ کیا. کب زندہ کیا؟ بعدما اماتنا مرنے کے بعد. اور کہا یہ تو روزانہ کا شیڈول ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیشہ کے واسطے ہم اللہ کی طرف چلے جائیں گے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں جمع ہونا ہے. تو گویا ہر صبح ہر نیند ٹوٹنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنی موت کی یاد دلائی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی چیزوں کو عبرت کی جگہ بنائی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے 4 ایسے تذکرے کیے ہیں جن 4 جگہوں پر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے. چنانچہ سنیے ایک مقام ہے جس کو واسط کہا جاتا ہے. واسط مقام پر ایک وبا پھیلی. اس وبا کے پھیلنے پر ہزاروں ہزاروں انسان وہاں سے چل پڑے جب وہاں سے وہ چلے ہیں تو اللہ رب العزت کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کے چنگل سے میں اپنی تدبیر سے بچ جاؤں گا. یاد رکھو اگر میرا فیصلہ موت کا ہے تو تم چاہے پہاڑ کے دامن میں ہو چاہے تم بڑے بہترین محافظ مکان میں ہو موت تو آ کے رہے گی. تو وہ ہزاروں کے ہزار لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے. راستے میں پہنچے ایسی جگہ پہنچے جہاں سب نے کہا کہ ہم عافیت میں آ گئے موت سے ہم بچ گئے. اللہ رب العزت نے تمام کو موت دے دی. ایک بڑا مجمع ہزاروں ہزار وہم الوپ حضرت موت کہ وہ ہزاروں ہزار تھے جو موت کے ڈر سے بھاگے، جس موت کے ڈر سے بھاگے، جس راستے پر بھاگے، اللہ نے اسی راستے پر سب کو موت دی. حضرت حزقیل علیہ السلام ایک اللہ کے نبی گزرے، جب اس راستے پر پہنچے، سات دن ہو چکا تھا ان تمام کے مرنے کی، جب اس راستے پر پہنچے تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے، دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے. یہ تمنا اور یہ جذبہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے دل میں آیا، انہوں نے دعا کی. جیسے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ کر دیا. یہ گویا اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ جس طرح میں مارنے پر قادر ہوں اسی طرح میں زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں. اے لوگو، اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ پختہ بناؤ. یہ نہ سمجھو کہ جب ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ بننے اور دوبارہ تیار ہو کر نکلنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ مت سمجھو میں اس طرح سے کر سکتا ہوں. اسی طرح بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن کریم میں، بخت نصر ایک بہت ظالم شخص گزرا ہے، اس نے بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کیا اور ایسا ظلم کیا کہ بیت المقدس کے علاقے میں جتنے بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے سب کو تہو بانا کر دیا، بے پناہ لوگوں کو مار مار کے ختم کر دیا، بہت زیادہ ان سب کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اور جو بچ گئے اس کو غلام بنا کر چلے گئے، پورا علاقہ تباہ ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پہ گزرے تو حضرت عزیر نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب تباہ ہو گئے، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ حضرت عزیر کا یہ سوال کرنا شک کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ سوال کرنا دیکھنے کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دوبارہ زندہ کرتے. حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس کھانا پینا بھی تھا، کھانے کی تھیلی بھی توشا تھا، ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا. حضرت عزیر علیہ السلام پر موت آ گئی اور 100 سال تک مردہ پڑے رہے اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام. 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. جب دوبارہ زندہ کیا تو حضرت عزیر نے دیکھا کہ میرا کھانا جو سبزیوں کا تھا وہ کھانا جو کا تو ہے، جیسا تھا ویسے ہی ہے، اور جو گدھا تھا سواری تھی وہ مر کر ختم ہو گیا، سڑ گیا، گل گیا. حضرت عزیر نے دیکھا اپنی نگاہوں کے سامنے کہ پھڑپڑاتا ہوا وہ گدھا زندہ ہو گیا. اللہ نے اپنی قدرت دکھلا دی کہ میں اس بات پہ قادر ہوں کہ 100 سال تک ایک سبزی کو میں باقی رکھ سکتا ہوں اور ایک جاندار کو میں بے جان بنا سکتا ہوں، اس کو گلا سڑا سکتا ہوں اور پھر میں اس کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں. یہ اللہ نے دوسرا نمونہ دکھایا. تیسرا نمونہ دیکھیے قرآن کریم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے اللہ سے کہا، اے میرے اللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ دوبارہ کس طرح زندہ کریں گے، میں دیکھنا چاہتا ہوں دوبارہ کس طرح زندہ کریں گے. تو اللہ نے کہا کہ اچھا، 4 پرندے کو آپ لے لیجیے، ایک مرغا لائیے، ایک مور لائیے، ایک کوا لائیے، ایک کبوتر لائیے. یہ 4 چیزوں، 4 جانوروں کو حضرت ابراہیم نے لیا، ذبح کیا، سب کے گوشت الگ کیے، ہڈیاں الگ کی، گوشت کے چورا چورا کیا، ہڈیوں کے چورے چورے کیے، پھر اس کے گولی بنائی انہوں نے، لگوٹی کی طرح سے گولی بنائی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا سامنے 4 پہاڑی ہیں، ان 4 پہاڑی پر سب کو الگ الگ ڈال دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا. اس کے بعد جب ڈال دیا تو اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگاؤ، کبوتر آ جاؤ، مور آ جاؤ، کوا آ جاؤ، مرغا آ جاؤ. جب یہ آواز لگائی یہ تمام کے تمام بکھرے اور بھی تمام کے تمام بکھر کر ایک جگہ جمع ہوئے اور پھر اس میں سے کوئی مرغا تیار ہوا، کوئی کبوتر تیار ہوا، کوئی کوا تیار ہوا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مردہ کر کے زندہ کیا، دکھلا دیا کہ میرے قدرت میں یہ ہے کہ میں مارنا بھی جانتا ہوں اور بکھر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی جانتا ہوں. چوتھی مثال قرآن کریم میں دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بڑی عجیب تھی. حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے توریت دیا تو انہوں نے کہا، ان کی قوم نے کہا کہ توریت آپ لے کر آئے ہیں تو میں کیسے سمجھوں کہ اللہ ہی نے دیا ہے. دیکھیے ایمان والے، مگر کیا کہا، میں کیسے سمجھوں کہ اللہ ہی نے آپ کو دیا ہوا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جائیں پہاڑ پر اور اللہ کو کھلی آنکھوں ہم دیکھ لیں، اور کھلی آنکھوں سے اللہ ہم سے کہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور ہماری طرف سے کتاب آئی ہے، حتی نرا چہرہ، یہاں تک ہم کھلے کھلے اللہ کو دیکھ لیں۔ ابو موسیٰ علیہ السلام دل ان کا بہت ہی نرم، کسی طرح یہ قوم مانے تو صحیح، مان تو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر گئے، اللہ کی شان، اللہ کو ذرا ناراضگی ہوئی، غضب ہوا، بس 70 کے 70 وہی مر گئے۔ اب حضرت موسیٰ پریشان کہ میرے اللہ، اب تک تو معاملہ ذرا آسان تھا اور اب تو میں جاؤں گھر گئے، موسیٰ لے گئے اور 70 کو انہوں نے ختم کر دیا، اگر یہ تو اور مصیبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ 4 مثالیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی عبرت کے واسطے ذکر کیا ہے کہ اے میرے بندے، تیرا سونا بھی، تیرے نیند بھی موت ہے، اور جس طرح تیرے سونے اور نیند سے تم بیدار ہوتے ہو، اسی طرح میں بیدار کرتا ہوں، اسی طرح مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو اور عقیدہ نشر کو اور عقیدہ حشر کو اور دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو ایمان والوں کے دلوں میں اللہ نے پیوست کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بنایا ہے، تو اب آخری بات ہمیں آپ کو یاد کرنی ہے کہ ہم اپنی اس نیند کو عبادت بنا لیں۔ یہی خلاصہ ہے آج کا، اپنی نیند کو ہم ذرا عبادت بنا کر سو جائیں۔ اپنی نیند کو ہم عبادت بنا دیں، وہ کہتے کوشش کریں اس بات کی کہ باوضو ہم سوئیں، انشاءاللہ باوضو سوئیں۔ بلکہ میں بوڑھوں کو، ضعیفوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا وضو باقی نہیں رہتا تو آپ سونے کے وقت اپنے بستر پہ ایک صاف ستھرا مٹی کا ڈھیلا رکھیے اور اس وقت آپ تیمم کر لیجئے۔ آپ اگر تیمم کرنے میں سونے کی نیت سے، نماز کے لیے نہیں، سونے کی نیت سے، تو آپ اس وقت طہارت کی حالت میں سونے والے کہے جائیں۔ تو پہلی کوشش کریں کہ ہم رات میں باوضو سوئیں۔ نمبر 2، سونے کی جو دعا ہے وہ دعا بہت ہی اہتمام سے پڑھیں۔ نمبر 3، ہم تسبیح فاطمی کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، کم سے کم ایسی 10 آیتوں کو پڑھ لیں جن 10 آیتوں کے پڑھنے والے لوگ پوری رات غافلین میں سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر ہم نے 100 آیتیں پڑھ لیں تو ہمارا نام ذاکرین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کم سے کم 10 آیتیں، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 7 آیت ہو جائے گی، سورہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو 10 آیت ہو جائے گی۔ تو کم سے کم 10 آیتوں کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ہم باوضو سونے والے ہو جائیں گے، تسبیح کے ساتھ سونے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم اگر آیتوں کو پڑھ کر سوئیں گے تو یہ رات ہمارے لیے عبادت کی رات بن جائے گی۔ نمبر 4 پہ اس نیت سے سوئیں کہ ہمیں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی، نیت تو کیجیے آپ، کم سے کم نیت کیجیے کہ ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکے، آپ کی طرف سے کوتاہی نہیں پائی گئی، تو انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، آپ کھلی سوتے رہے، کسی نے جگایا اور جان بوجھ کے سو گئے، تب تو نہیں معاملہ ہوگا۔ آپ کا پکا عزم ہے کہ میں رات میں سوؤں، فجر جماعت سے پڑھوں گا، پھر آپ کھل بھی نہیں پائے، بے اختیار آپ سوتے رہ گئے، تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اس طرح اپنی رات کو آپ عبادت بنا لیں۔ اور آخری بات کہ جب بھی رات میں آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی آپ چھوٹا سا کوئی ذکر ضرور کر لیجیے، کیونکہ جس وقت آپ کی آنکھ کھل رہی ہے اس وقت دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ کے نیک اور سچے بندے تہجد میں یا ذکر میں لگے ہوں گے، تو جس طرح ان کا نام زائرین میں اور تہجد پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے، ٹھیک اسی وقت آپ نے سبحان اللہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اسی وقت میں آپ کی زبان سے نکلا، تو آپ کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹی بات کہ اس وقت جو ہے جب بھی آنکھ کھلے تو کوئی نہ کوئی دعا ضرور کر لیجیے. پہلی دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب کرے. یہ حسن خاتمہ کی دعا اس وقت اگر آپ کرتے ہیں اللہ کو یہ دعا بہت پسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بیٹھیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. آخری بات, عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی نہیں ہے, ہمارے دل کے اندر سختی ہے, ہمارا دل پتھر ہو چکا ہے, ہمارے دل کے اندر قساوت ہے. یہ عام مطلب ہم سمجھتے ہیں. اس کو خاص طور پر ہماری بڑی عمر کے لوگ بھی ذرا اس کو سمجھیں. تو جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کبھی تو اللہ کے سامنے ہم روئیں, کبھی تو دل ہمارا تڑپے, کبھی تو دل میں نرمی آئے, کبھی تو دل کے اندر دکھ پیدا ہو, جب ہم کبھی یہ سوچتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا, اس کا ایک طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کبھی کبھی مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کر کبھی کبھی اپنی موت کا مراقبہ کر لیں. دیکھیے آپ اپنی موت کو سوچیں گے تو ایسا مت سمجھے کہ موت جلدی آ جائے, ایسا بالکل نہیں. موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا, تو اپنی موت کو سوچیں کہ میں بیمار ہوں, بستر پہ پڑا ہوا ہوں, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, گھر کے تمام لوگ میرے سامنے اداس اور غم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, میں آخری سانس لے رہا ہوں, فرشتہ موت کا فرشتہ سختی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے, اب میری روح نکل رہی ہے اور لوگ میرے جنازے کی تیاری کر رہے ہیں, میری قبر تیار ہو رہی ہے, میرا کفن کٹ رہا ہے, کوئی کافور پیس رہا ہے, اب میرے لیے نہلایا جا رہا ہے اور اب مجھے لوگ کفن پہنا رہے ہیں, اب مجھے لوگ قبر میں ڈال کر مٹی ڈال رہے ہیں, اب لوگ گئے, اب فرشتہ آئے گا مجھ سے سوال کرے گا, اللہ اللہ میرا کیا اثر ہوگا. یاد رکھیے اس طرح سے اپنی موت کو سوچنے سے پتھر دل کیوں نہ ہو, پتھر دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو کے قطرے آ جاتے ہیں. لہذا آج کے سخت زمانے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل عبرت حاصل کرے اور دل کے اندر ایک نرمی اور حکمت پیدا ہو, تو اپنی موت کا مراقبہ, اپنی موت کا خیال کرنا چاہیے. اس لیے آج کی اس گفتگو میں ہم اور آپ اپنی موت کا خیال کریں. آنکھوں کو بند رکھیے, سر کو جھکائیے, سوچیے اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا, اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا. اے اللہ ہمیں بدبختوں سے بچا دے, اللہ بدبختی سے بچا دے, بدقسمتی سے بچا دے, اللہ محرومی سے بچا دے, کم نصیبی سے بچا دے, اے اللہ ایمان کے چھیننے سے بچا دے, اے اللہ عمل کی توفیق سے چھیننے سے بچا دے, اے کریم آتا برے راستے سے بچا دے, بری فکروں سے بچا دے, اے اللہ بری موت سے بچا دے, اے اللہ برے حال سے بچا دے, کریم آتا ہر خرابی برائی سے بچا دے, کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری زندگی جن کی ماتے چراغ کی طرح ہے, اے اللہ نہیں مانو کب کس کی موت آ جائے, کس حال میں آ جائے, کہاں پر آ جائے, کفن ملے کہ نہ ملے, اللہ جنازہ کوئی پڑھنے والا ہو کے دارو, میرے مولا باپ فرما دی. دلوں کی سختی کو دور فرمائے, دلوں کی سختی کو دور فرمائے, دل کی غفلت کو دور فرمائے, دل کی پردے کو دور فرمائے, گناہوں کے سیاہ کپڑے کو دور فرمائے, پر اللہ اپنا خصوصی کرم فرما دے اللہ، ہم گناہگار صحیح، قطاکار صحیح، جیاکار صحیح، نہ فرمان صحیح، نہ قدرے صحیح، نہ شکرے صحیح، اللہ ہر جرم کے مرتکب صحیح، اللہ ہر گناہ کے مرتکب صحیح، اے کریم آقا مگر تجھ سے ہے تو میرا اللہ ہے، اللہ تو کریم اللہ ہے، اللہ تو رحیم اللہ ہے، ایسا سب کچھ کرنے کے بعد تجھ کو اپنا رب مانا ہے، اگر تجھ کو رب ہی مانا تب تو تیرے سامنے پیشانی کو جھکایا، تب تو تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اے اللہ ہاتھ پھیلانے والے کو کوئی نہیں دکھتا، اللہ یہ اونچے بھی ہاتھ کی داد رکھ کر میرے مولا ہمارے دل کو بدل دے، دل کی حضرتوں کو دور فرما دے، دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی یاد عطا فرما، حضوری کی کیفیت عطا فرما، خشیت عطا فرما، عطا احسان عطا فرما، عبادت کی حلاوت عطا فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، میں نشاط عطا فرما، کیفیت عطا فرما، اے اللہ اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، رب کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اللہ ان کے لیے تڑپ تڑپ کر روتے تھے، اللہ ان کے لیے تڑپ تڑپ کر روتے تھے، ان کو خوب جہنم سے بچانے کے لیے، کفر و شرک سے بچانے کے لیے میرے مولا اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کو رحم آ گیا اور آپ نے فرمایا لال کا باز نہ سکا، ایسا لگتا ہے ان کافروں اور مشرکوں کو ایمان دلانے کے لیے آپ اتنا روئیں گے کہ آپ نے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اللہ وہ تو کافروں کو ایمان میں لانے کے لیے روتے تھے، اللہ آج ہماری بیٹیاں کافر بن رہی ہے، اللہ ہماری بیٹیاں ایمان چھوڑ رہی ہے، اللہ ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، اللہ ہمیں کبھی دعا میں خیال تک نہیں آتا، اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما دے، بے حیثی کو معاف فرما دے، بے حیثی کو معاف فرما دے، بے شرمی کو معاف فرما دے، اللہ کم سے کم پہلے گھنٹے میں ہمیں پوری امت کی حفاظت کے لیے دعاؤں کی توفیق عطا فرما دے، اللہ نہ معلوم کس بوڑھے کی دعا، کس جوان کی دعا، کس ٹوٹے دل کی دعا، کس بستر میں پڑے پڑے رہنے والے کی دعا اللہ تو قبول فرما لے اور امت کا بیڑا پار فرما لے، امت کو عزت عطا فرما لے، عزت کے کاموں سے پوری امت کی حفاظت فرما لے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس پورے ملک میں بسنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ جتنی قوم کے لوگ ہیں تمام کو میری مولا راحت عطا فرما، آرامی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، عافیت عطا فرما، محبت عطا فرما، یگانگت عطا فرما، نفرتوں کو دور فرما، دوریوں کو ختم فرما، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک اور خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اس پورے ملک کو جس کو اولیاء کرام نے سجایا اسے پورے ملک کو اولیاء کرام نے بسایا تھا، اللہ کریم اولیاء کرام کی اولیاء کرام کے حسن اخلاق کو پورے ملک میں زندہ فرما کر ہر انسان کو دوسرے کا بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہر قوم کی اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مدارس کی حفاظت فرما، مقامی کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، جتنے ہمارے بڑے گزر چکے اللہ آج ایک ایک نیکی کو محتاج ہیں، اللہ بے آسرا ہیں، اللہ بے سہارا ہیں، اللہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اللہ تو ہی سہارا ہوتا ہے، اللہ مرنے والوں کے سہارے بن جائے، مرنے والوں کے سہارے بن جائے، امیدوں سے زیادہ ہماری دعاؤں سے زیادہ ان کو اللہ درجات عطا فرما، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما، سیاحت کو حسنا سے مبدل فرما، کہتا اگر کچھ سیاحت ہو ہی گئے ہوں تیری شان تو بہت بلند ہے، تیرا مقام تو بہت بلند ہے، اللہ حاکی بہت سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ مرنے والوں کے ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما کر درجات کو بلند فرما دے، جو سکھتا انہیں صحت عافیت عطا فرما کر اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرما، قدموں میں جھک کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے قدموں میں آنکھیں بچھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے سامنے گرد راہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے بندے کے لیے ماتا خدمت کو ہماری ترقی کر دے بنا، ان کی دعاؤں کو ہماری راحت کر دے بنا، ان کی دعاؤں کو ہماری خوشحالی بڑھوانی اور کاروبار کی ترقی کر دے بنا۔ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ تو جانتا ہے اس کے دل کی کیا مرادیں ہیں، اللہ مرادوں کو پوری فرما۔ آپ یہ بندے اکثر وہ بندے ہیں جو ہمیشہ اکثر و بیشتر آتے رہتے ہیں، یا اللہ کوئی جذباتی بیان سننے نہیں آتے، آپ کی محبت لینے آتے ہیں، آپ کی یاد لینے آتے ہیں۔ اللہ آنے والے سنانے والے بولنے والے زیادہ ہی کمزور ہیں، اللہ تو قوی ہے، اپنی شان کے مطابق آنے والوں کے دلوں کو بھر دیجیے، آنے والوں کے دلوں کو بھر دیجیے، اللہ ان کو واپس مت کیجیے۔ اللہ کسی کے دربار پر مغرب سے لے کر اب تک بیٹھے ہوتے مولا کشور تو ضرور مل گیا ہوتا، اللہ تیرے دربار سے ہم خالی جائے، اللہ سے بڑھ کر محروم کون ہوگا۔ اللہ ہمیں جس کی بھی قطع فرما دے، محبت کی بھی قطع فرما دے، وہ تو خشیت کی بھی قطع فرما دے، خوشحالی کی بھی قطع فرما دے، گھروں کی رحمت و سلامتی کی بھی قطع فرما دے، ہماری اسرار و سلام کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی و صحبہ اجمعین، رحمت کی رحمت و